السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر انجم ہیرل گل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، ان کا امریکہ کا آنے والا دورہ، دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کو غیر روایتی رہنما سمجھا جاتا ہے، سو توقعات کیا ہیں، ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، دونوں طرف سے بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت پہ۔ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ یعنی IMF نے تحفظات شو کیے ہیں، ان کا اظہار کیا ہے، بلکہ تنقید کی ہے اپنی ایک رپورٹ میں کہ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف اور گزشتہ حکومت مسلم لیگ نواز کی، دونوں کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ نامناسب تھیں، جس کی وجہ سے جو ملکی اندر معاشی چیلنجز ہیں ان کو وہ حل نہیں کر پائے ہیں۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ، اس میں ہم بات کریں گے ایک اور ہلاکت خیز ٹرین ایکسیڈنٹ کے اوپر، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کیا ہیں اور پاکستان کے اندر پریکٹسز کیسے جاری ہیں، بار بار یہ حادثات کیوں کر پیش آ رہے ہیں۔ اور آخری حصے میں اسپورٹس، کرکٹ، ورلڈ کپ کرکٹ کے دونوں سیمی فائنلز پہ بات ہوگی۔ گزشتہ روز ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیوزی لینڈ نے بھارت کو 18 رن سے شکست دے دیا، جبکہ آج انگلینڈ اور آسٹریلیا کا مقابلہ ہے اور انگلینڈ بظاہر بہت آسانی سے یہ میچ جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 119 رنز کے اوپر کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں، جبکہ اس کا ہدف جو ہے وہ محض 224 رنز کا ہے جو اسے حاصل کرنا ہے اس میچ میں، اس ورلڈ کپ میں فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ اس مہینے جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا امریکہ کا دورہ ہے، اس دورے کے دوران خطے کے اندر جو مجموعی صورتحال ہے بشمول پاکستان بھارت تعلقات، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ وائس آف امریکہ سے اسپیشل ان کا یہ انٹرویو تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تعلقات بہتر کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوگا اور نئی جہت ملے گی۔ ڈاکٹر فیصل نے مزید بتایا کہ عمران خان صدر ٹرمپ کی دعوت پر 21 سے 23 جولائی تک امریکہ کا دورہ کر رہے ہوں گے، وہ 22 جولائی کو صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا اس سال کے آغاز سے ہی کشیدہ ہوئے تھے۔ فروری میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا اور اس میں متعدد بھارتی فوجیوں کے مارے جانے کے بعد بھارت نے اس کا الزام پاکستان پہ عائد کیا تھا۔ سو یہ تو خیر پاکستان بھارت تعلقات کا ایک حوالہ ہے۔ خیال ہے کہ پاکستان چاہے گا کہ اپنے مشرقی سرحدوں کے اوپر اور تعلقات بہتر رہیں، وہاں پہ خدشات اور خطرات کم ہوں، اور مغربی سرحدوں کے اوپر یعنی افغانستان کے اندر جو حالات ہیں وہاں امریکہ کی توقعات ہوں گی پاکستان سے کہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے وہاں پہ امن کی بحالی میں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، کیا اس دفعہ بھی یہ دورہ افغان سینٹرک ہوگا یا یہ روایتی گفتگو ہوگی، غیر روایتی ہوگی۔ رہنماؤں دونوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غیر روایتی رہنما ہیں۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں فیصل محمد، ریسرچ فیلو ود سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز، اسلام آباد بیسڈ یہ تھنک ٹینک ہے، ان کے ساتھ ان کی وابستگی۔ محید یوسف صاحب پریزیڈنٹ ہیں ساؤتھ ایشیا چیپٹر کے یونائٹیڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں، وہ ہمیں کچھ دیر بعد جوائن کریں گے، وہ ان سے بھی ہماری بات ہوگی۔ سب سے پہلے بلکہ ہم فیصل محمد سے بھی اگر بات کریں تو پہلے ڈاکٹر فیصل کی چند سیکنڈ کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں، اسلام آباد بیورو نے ان سے بات کی، وہ کیا بتاتے ہیں اس دورے کے بارے میں؟
ہمارا جی فوکس اس وزٹ میں بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو ایک نئی زندگی دینا ہے، ایک نئی جوہد دینا ہے، ایک نئی تازگی دینا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو باہمی تعلقات ہیں اس پہ فوکس رہے۔ یقیناً وہاں جائیں گے تو افغانستان کے معاملات، ریجن کے معاملات پہ بات ہوگی، وہاں انڈیا کے ساتھ معاملات پہ بات ہوگی، تمام چیزوں پہ سیر حاصل، ریجن علاقے کی صورتحال پہ بات ہوگی، مگر یہ ہماری طرف سے جو فوکس ہے وہ بائی لیٹرل اور باہمی تعلقات پہ ہوگا اور رہے گا۔
جی یہ تھے ڈاکٹر فیصل، ترجمان دفتر خارجہ، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ فیصل محمد بہت شکریہ آپ کا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ روایتی گفتگو شنید ہوگی، روایت سے ہٹ کے ماحول ہوگا، کیا ایکسپیکٹیشنز اس دورے میں، کیا کچھ ایجنڈے کے اوپر ہوگا دونوں اطراف میں؟
بہت شکریہ سب، آپ نے جیسا کہ بہت کلیئرلی رائٹلی کہا کہ دونوں لیڈران جو ہیں ٹرمپ صاحب اور عمران خان صاحب غیر روایتی لیڈرز ہیں، اور یہ دورہ غیر روایتی طرز کا دورہ ہوگا، لیکن ایک روایتی تعلقات کا جو ایٹموسفیئر ہے اب یہ ان دونوں کے اوپر ہے، اور دیکھ رہے ہیں سارے کہ یہ کیسے وہ ایک سائیکل جو پاکستان امریکہ کے تعلقات کا ہے اس کو بریک بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات اسد صاحب، وہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت وہ افغانستان ٹاپ آف دا ایجنڈا ہوگا۔ یہ دورہ ایک لحاظ سے، ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، افغانستان کے مسئلے کے اوپر جو ابھی قطر میں بات چیت چل رہی ہے وہ جس مقام تک پہنچی ہے اس کے اندر جو پاکستان کا کردار رہا ہے اور ظالم خلیلزاد کے تھرو واشنگٹن اور اسلام آباد انگیج رہے ہیں، یہ اس کے اندر جو تعاون ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ایک دورہ بھی پاسبل ہوا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا آخری دورہ 2015 میں تھا, اور پچھلے 4 سال میں ایک طرح سے کولنگ پیریڈ تھا دونوں ممالک کے تعلقات کے اندر. ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک بگڑ بھی گئی. ایون ٹرمپ صاحب نے پچھلے سال کے آغاز میں یہ نیو ایئر کے اوپر ایک ٹویٹ کر دی, اس کا جواب بھی آیا. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہی ہیں, اور آج سے چند ماہ پہلے تک ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ پاکستانی وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس کے دورے کا انویٹیشن بھی مل جائے گا. اور ایون کے واشنگٹن کے اندر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ڈیفینس ڈپارٹمنٹ ہے, باقی بروکریسی ہے, وہ روایتی انداز میں سمجھتے رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو بلانا ہے ایک میجر کنسیشن ہے, اگر آپ نے لیڈرشپ کو بلا کے دینا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بہت زیادہ ایک چیز لنکڈ ہو کے جو بندہ دکھا سکے کہ یہ چیز اس کے اندر ہوئی ہے, دورے کا آؤٹ کم ہوا ہے. ابھی اس وقت کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی کہ لنک کی جا رہی ہے, تو دیکھتے ہیں یہ کیسا جاتا ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے جو سب مسلم دیکھ رہے ہیں, دو طرفہ تعلقات کے لحاظ سے بھی یہ دورہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوگا اگلے 2 سے 3 سال کے لیے تعلقات کی جنگ متعین کرنے کے اندر. اور کیونکہ ٹرمپ صاحب ری الیکشن کے لیے بھی جا رہے ہیں, تو اس کے اندر بھی پھر دیکھتے ہیں کیسا چلتا ہے.
اچھا, ایک اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دورہ کامیاب رہا, کچھ زیادہ کامیاب نہیں رہا, سو اس کے لیے معیار کیا ہوگا؟ اگر پاکستان کے نقطۂ نظر سے یا پاکستانی آڈینس کے نقطۂ نظر سے اس دورے کی کامیابی کا معیار کیا ہوگا؟
دیکھیں, پاکستانی آڈینس کے نقطۂ نظر سے یا پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے نقطۂ نظر سے کہ عمران خان صاحب نے جی پاکستان کے جو مطالبات ہیں یا پاکستان کے جو کنسرنز ہیں وہ ٹرمپ صاحب اور ان کی ٹیم کو بڑے افیکٹو انداز میں پہنچا دیے, امریکہ نے انہیں اکنالج بھی کر لیا, اور ان پہ کچھ ایشوز پہ شاید پروگرس بھی ہو جائے, وہ پاکستان کے لیے ایک انڈیکیٹر ہوگا. لیکن یہ اس طرح ہونے نہیں والا, کیونکہ ٹرمپ صاحب کے ڈیلز میں یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ میں کچھ لو اور کچھ لو کی بنیاد پہ چلوں گا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر افغانستان کے لیے امریکہ پاکستان کا تعاون مانگتا ہے آخری اسٹیج پہ اگلے 2 سالوں کے لیے, تو پاکستان اس کے بدلے میں کیا لیتا ہے؟
صحیح.
اگر کسی اور چیز کے بارے میں تو کہاں پہ لو اور دو ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو یہ دورہ جو ابھی اس کا بینچ مارک ہوگا, گیو اینڈ ٹیک کے اندر دونوں سائڈیں کتنی سیٹسفائیڈ نظر آتی ہیں.
پرسنالٹی انالیسز لیڈرز کا, ہارٹ ٹو ہارٹ گفتگو ہوگی یا اسکرپٹ جو ہے اس کو فالو کیا جائے گا؟
دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. دونوں لیڈران اگر ہارٹ ٹو ہارٹ بھی کریں گے انہیں موقع ملے گا, لیکن ان کی گفتگو کے بعد جو چیز جو چلا رہے ہوں گے وہ تو بروکریسیز ہوں گی دونوں سائڈوں پہ, وہ پھر اسکرپٹ کے پیچھے واپس چلی جاتی ہے. ہاں, اگر دونوں لیڈران پروسیس کے اندر انوالو رہیں اگلے 2-3 ماہ کے اندر بھی, دیکھیں دورے سے پہلے بھی بیک گراؤنڈ میں ورک ہو رہا ہوتا ہے, کام چل رہا ہوتا ہے دونوں بروکریسیز کے اندر. ہم نے ابھی پچھلے دنوں میں جو ایک کنفیوژن دیکھی کہ پاکستانی سائڈ نے اناؤنس, پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتا دیا کہ وزیر اعظم صاحب جائیں گے, جب امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا جی کہ ان کو وائٹ ہاؤس کی طرف سے کوئی انٹیمیشن نہیں ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ابھی تک انفارم نہیں کیا تھا, مس کمیونیکیشن گیپ چل رہا ہے وہاں پر. تو وہ ایک جو بروکریسیز کا ہے وہ پھر ایک ڈفرنٹ میٹر ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے, پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر پاکستان یہ چاہے گا کہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر تھوڑا سا جیسے نرمی ہوتی ہے وہ ملے, پاکستان کی رینکنگ بہتر ہو, آئی ایم ایف سے جو ڈیلز ہیں وہ کچھ بہتر ہوں, یا آئی ایم ایف کا جو لین دین ہے پاکستان کے ساتھ. اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ چاہے گا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے تاکہ ایسٹرن بارڈرز کے اوپر کشیدگی اور وہ چپکلش نہ ہو اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکے. سو یہ تو ہے, سو امریکہ اس میں کتنا مددگار ہو سکتا ہے؟
دیکھیں صاحب, یہ تینوں چیزیں جو آپ نے کہیں اس کے اندر میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں. پاکستان یہ بھی چاہے گا کہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئے اس میں کشمیر کے اوپر بھی کوئی ایک کمٹمنٹ ہو, کوئی ریمارک ہو پازیٹیو سا جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ دکھا سکیں جی بیک ہوم ڈومیسٹک آڈینس کو, دیکھیں ہم نے ٹرمپ صاحب سے کشمیر کے اوپر بھی اسٹیٹمنٹ دلوا لی ہے. وہ بھی ایک امپورٹنٹ مارکر ہے جو پاکستان میں دیکھا جائے گا. ان 4-5 چیزوں میں جو آپ نے ایف اے ٹی ایف آئی ایم ایف کا, امریکہ کا ایک بہت اہم کردار ہے, اور ہم نے ابھی اس ہفتے ہی دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کی اسٹاف لیول رپورٹ آئی ہے, اس کے اندر انہوں نے ڈائریکٹلی لکھا ہے کہ پاکستان کو جو آئی ایم ایف کا پروگرام دیا گیا ہے اس کے میں کافی حد تک مستقبل میں قریب میں جو پروگرس ہے وہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر پروگرس کے ساتھ لنکڈ ہے. پاکستان کا ایف اے ٹی ایف کے جو 27 سیکشن ہیں وہ لینے ہوں گے اگر وہ آئی ایم ایف کا پروگرام کی چاہتا ہے. تو یہ ایک پریشر ہے اچھا خاصا. اب پاکستان اگر ایف اے ٹی ایف کی نہیں لے سکتا, شرائط پوری نہیں کرتا, اور آئی ایم ایف بھی چھوڑنا شروع ہوتا ہے, تو پھر اسلام آباد اور واشنگٹن, ٹرمپ صاحب اور عمران خان کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہوگی وہ پاکستان کو تھوڑی سی سپیس دے گی.
پاکستان کو ایک اور یہ بتائیں, ابھی یہ جو اس وقت اس ریجن کے اندر سچویشن ہے اور ایران اور अमेरिका के दरमियान कशीदगी है, सो क्या मुमकिन है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात या जो थोड़ी एडवांसमेंट है वो भी ज़ेर बहस आए, रीजनल बाकी इश्यूज़ और उसमें?
बिल्कुल मुमकिन है। इंटरेस्टिंगली पिछले हफ्ते एक पाकिस्तान टेलीविजन चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि वो अमरीका के दौरे के दौरान ट्रंप साहब से इस मामले पर बात करेंगे। अब अगर ट्रंप साहब की जगह अपने आप को रख के सोचा जाए, वो कहेंगे जी, वो डायरेक्ट पूछेंगे आप क्या कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान को ये भी बताना होगा कि वो क्या कर सकता है,
सही,
क्योंकि पाकिस्तान नेबर भी है, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है वहां पे, और पाकिस्तान क्या कोई किरदार है अदा करने को तैयार होगा जो अमेरिका डिमांड करेगा। उसमें मुमकिन है कोई फौजी किरदार भी हो सकता है, मुमकिन है कुछ और भी हो सकता है।
ठीक। अली इमरान साहब ने मैं ज्वाइन किया, सीनियर साफी हैं, वाशिंगटन बेस्ड हैं। मोहित यूसुफ साहब भी पॉसिबिलिटी है हमारे साथ हूँ, एक मीटिंग में मसरूफ़ हो गए हैं। सो इमरान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं ज्वाइन किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका के रेफरेंस में बात हो रही है, दोनों तरफ ऑफकोर्स लंबी चौड़ी तवक्कुआत भी हैं। वाशिंगटन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? पाकिस्तान में तो बड़ा वाज है पाकिस्तान क्या चाहेगा, फैसल मोहम्मद हमारे साथ हैं, वो तो चाहते हैं कश्मीर के ऊपर भी कोई स्टेटमेंट आ जाए, FATF में भी कुछ लचक मिल जाए, IMF से लोन जो हैं वो भी थोड़े फ्लैक्सीबल हो जाएँ, ये तो पाकिस्तान की ख्वाहिश है, अमरीका क्या चाहता है?
शुक्रिया असद। देखिए जी, अमेरिका तो यही चाह रहा है कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कहा है कि वो अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला चाहते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को एक लेटर भी लिखा, जिसके जवाब में एक पाकिस्तान ने जो एफर्ट किया है वो भी सबके सामने है कि वो एक रेकन्सिलेशन और पीस टॉक्स चल रही है। तो अभी मैं आपको, आपने पॉइंटेड क्वेश्चन किया कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि माइक पॉम्पियो ने अगले दिन एक स्टेटमेंट दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सितंबर तक वो चाहते हैं कि किसी किस्म का अफगानिस्तान में कोई पीस एग्रीमेंट हो जाए,
सही,
तो ताकि, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी चल रही हैं, यहाँ पे उसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी हैं, और सदर ट्रंप जो है वो 2020 का जो इलेक्शन है उसमें जब जाएं तो उनके पास ये तमगा हो कि उन्होंने अमेरिका की जो लॉन्गेस्ट वॉर थी अफगानिस्तान में उसको अमन मुज़ाकरात के जरिए ख़त्म किया। तो
सही,
पहले तो ये खत्ते के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बात है। दूसरा, अमेरिका के जो कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के मतलब वो लॉन्ग टर्म हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान को, या अफगान जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज हैं या पाकिस्तान के अंदर दूसरे जो जगह हैं वहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटी होती है उसको कम किया जाए, उसको रोका जाए, उसकी रोकथाम की जाए, और वो अमेरिका की मदद करता रहे पाकिस्तान इस मामले पे। तीसरा
सही,
ये कि अमेरिका एक, क्योंकि आलमी स्टेज पे सोचता है और उसके कुछ खदशात भी हैं, क्योंकि चीन जो है वो पाकिस्तान का एक हमसाया मुल्क है और बहुत बड़ी दुनिया की दूसरी इकोनॉमी भी है। पाकिस्तान को इस वक्त इक्तसादी इमदाद की भी जरूरत है और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की भी जरूरत है। तो अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान के जो देपा ताल्लुकात हैं उनको पेश नजर रखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से वो चाइना के इंटरेस्ट को सर्व करना शुरू कर दे।
या इवन रशिया की तरफ उसकी इंक्लिनेशन है। अली इमरान, एक और बात ये बताएं कि दोनों रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज, दोनों रहनुमाओं का जो अंदाज़ है होगा गुफ्तगू का, उसके ऊपर भी माहरीन की नज़रें हैं, ये रिवायती सिफारती स्क्रिप्ट का तबादला होगा या बिल्कुल माफ़ ज़मीर जो है वो बयान करेंगे, उस पर बात करेंगे खुल के?
हाँ जी असद, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट बताया। दो बातें इसमें, हमारा एक आज ही लेटेस्ट आर्टिकल्स भी आएगा, अभी थोड़ी देर में आउट हो जाएगा विजन न्यूज पे। तो ये जो दोनों सदर ट्रंप और इमरान खान जो हैं, ये बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटीज हैं, इनके बड़े स्ट्रांग व्यूज होते हैं जो इश्यूज हैं, जो नेशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, और उनके ऊपर ये बदस्तूर बरकरार रखते हैं और कायम रहते हैं और उस पर ही काम करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ ये एक ऐसा मौका नजर आ रहा है कि सदर ट्रंप जो हैं उनकी जो खास तौर पर पर्सनैलिटी है और जो उनके पास इख्तियार हैं, अगर वो चाहें तो जिस मुल्क या जिस कम्युनिटी या जिस शख्स के साथ वो अच्छे ताल्लुकात और बेहतरी का चाहें तो वो उसको किसी भी तरीके से वो कोशिश करते हैं कि वो उनकी बात पूरी हो जाए, और उनके साथ अगर वो किसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो उसके साथ वो कर सकते हैं, उनके पास उनकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी बात है। کہ وہ اس پہ سٹیڈ فاسٹ چاہے وہ
اور وہ دونوں لیڈرز یہ ہیں نا کہ وہ روایت اور جو رجحانات ہوتے ہیں اس سے بالکل اگینسٹ جانے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جیسے نارتھ کوریا کے ساتھ انگیج کر کے یہ ثابت کیا ہے, اور انٹرنل کئی ایک پالیسیز کے اوپر انہوں نے کمپلیٹلی مختلف پوزیشن لی ہے. یہی کچھ عمران خان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے تئیں جس کو درست سمجھتے ہیں بھلے بظاہر ایک ہوا اس کے خلاف بھی ہو تو وہ یہ کر گزریں گے, یہ کر سکتے ہیں. سو
دونوں کی جو اصل سوری میں آپ کے بات کر رہا ہوں, تو یہ جو کیمسٹری ہوگی دونوں کی آپس میں, یہ جو ان کا مل بیٹھنا ہوگا, اس کے بعد وہ کیسے ایک دوسرے کو لیتے ہیں, کس طریقے سے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرتے ہیں دو ممالک کے درمیان, اور دونوں کی پرسنل جو کیمسٹری بنے گی وہ بڑی اہم ہوگی کہ پاکستان امریکہ کے فیوچر جو تعلقات ہیں کیسے ہوتے ہیں.
فیصل یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے اوپر اس وقت افغانستان کی قیادت جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ بظاہر کئی ایک مواقع کے اوپر دیکھنے کی حد تک بہت مطمئن نظر آتی ہے جو فوٹو شوٹس ہوئے ہیں ریسنٹلی. سو یہ افغانستان کے اوپر پروگریس شو کرنے کے لیے پاکستان کے پاس کچھ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جی ہماری میڈیشن سے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اور یہ سیٹسفیکٹری ہوگا, قابل اطمینان ہوگا امریکہ کے لیے؟
امریکہ کے لیے ابھی تک تو قابل اطمینان رہا ہے. اس میں دیکھیں دو باتیں بھی امپورٹنٹ ہیں, وہ یہ کہ افغانستان کی جو موجودہ قیادت ہے پریزیڈنٹ اشرف غنی, یہ ری الیکشن میں جا رہے ہیں ستمبر اکتوبر میں, اگلے صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں, تو وہ جو قیادت ہے وہ اٹس آن دا وے آؤٹ بھی ہے, تو اگلی جو قیادت ہوگی اس کے ساتھ بھی دیکھنا پڑے گا کیسا جاتا ہے. دوسرا جو سب ضروری بات ہے وہ یہ کہ اگر جس طرح ہمارے دوسرے مہمان کہہ رہے تھے ستمبر تک امریکہ چاہتا ہے کہ اگریمنٹ ہو جائے, اب اگریمنٹ اگر ستمبر تک ڈیولپمنٹ ہو بھی جاتا ہے, اکتوبر تک ہو جاتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس میں ٹائم لگنا ہے 2 سال کا. اب وہ جو امپلیمنٹیشن کا عرصہ ہے اس کے لیے ہی ایکچولی گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے اس وقت, کہ ہم کتنی گارنٹیز دے سکتے ہیں, کون کتنی رسپانسبلٹی ذمہ داری لینے کو تیار ہو رہا ہے, اور وہ ان پہ ڈلیور بھی کرنے کو تیار ہوگا.
جی جی,
اور اس میں پھر امریکی افواج کا جو انخلا ہے اس پہ ٹائم لائنز کا بھی ہے. امریکی افواج کا جو انخلا ہے وہ بھی بڑے پرامن انداز کے اندر ہو, اور اس کے بعد جب امریکی افواج جاتی ہیں وہاں پہ سیکورٹی کا خلا نہ ہو, پھر اس کے بعد کے ریجن کے جو باقی ممالک ہیں وہ بھی افغانستان کے اندر سیکورٹی اسٹیبلٹی کے لیے مثبت کردار ادا کریں, رادر دین کہ وہ اپنی ایک اسٹریٹجک کمپٹیشن کے اندر آ جائیں, جس کی وجہ سے افغانستان کے حالات پھر خراب ہو سکتے ہیں.
عمران, اس کو سم اپ کیجیے گا, اگر یہ دورہ پاکستان کے نقطۂ نظر سے, جب وہاں پہ ظاہر سیاسی استحکام نہیں ہے, دباؤ ہے, معاشی پریشرز ہیں, دباؤ ہیں, پاکستان کے نقطۂ نظر سے یہ دورہ اگر یہ کامیاب ہونا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں جو یہ ظاہر کرتے ہوں کہ یہ ایک سکسیزفل دورہ رہا؟
اب دیکھیں جی, سب سے پہلے تو وہ جو ایک انکنونشنل جو آپ نے بات کی تھی کہ ان دونوں جو لیڈرز ہیں ان کے درمیان جو ایک ایسا رابطہ برقرار ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے پہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو فون کال کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں, بجائے اس کے کہ جو ڈپلومیٹک پریشرز ڈالے جاتے ہیں. نمبر ون تو یہ ہوگا. نمبر ٹو, کیونکہ ایک پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کی ایک تاریخ ہے, اس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ آتے رہے, اور صدر ٹرمپ کا جو ایک سفارتکاری کا جو انداز ہے اس میں یہ کہ وہ اس کو ایک ڈیل کی صورت میں لیتے ہیں, بزنس ڈیل کی صورت میں. وہ پہلے جو ایک اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں کسی بھی ریلیشن شپ میں یا ڈیل میں, ان کو وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اب وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ امداد اور اس کی بحالی کی طرف بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن فرسٹ اسٹیپ اس کا جو ہے نا وہ دونوں ممالک کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے یعنی کہ کور کیا جائے, اور
آپ کو اگر یاد ہوگا لنسے گرام نے کچھ مہینے پہلے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور بڑا غیر معمولی انہوں نے تعریفی کلمات کہے تھے کہ میں پریزیڈنٹ تک بھی یہ اپنی جو آبزرویشن ہے وہ پہنچاؤں گا, اور ہم تو چاہیں گے کہ براہ راست ان کی ملاقات ہو. سو کیا یہ ملاقات اسی تاثر کے تحت ہوگی یا یہ کمپلیٹلی ایک الگ سے ایک ایونٹ ہے اور اس کو الگ سے انالائز کرنا ہوگا؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ڈپلومسی ہوتی ہے اس کے تمام ایلیمنٹس ایک ان پلیس ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ یہ کہ امریکہ کو اس وقت پاکستان کی حمایت کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا جائے, دوسری طرف پاکستان کو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اقتصادی حوالے سے اور خاص طور پر ڈپلومیٹک حوالے سے بھی ایک ایسی امریکہ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے جو اکنامک ہاؤس ہے وہ اس کو آرڈر میں کر سکے اور اس کو بہتر کر سکے, اور عمران خان کا ایجنڈا بھی یہی ہے. تو دونوں کو ایک جو انٹر ڈیپینڈنس کی جو صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا موقع بن رہا ہے کہ وہ ٹرسٹ فیسٹ کو ختم کر کے اور ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں کہ اگر وہ دونوں کی کیمسٹری ہو جائے تو دونوں کے لیے, دونوں ممالک کے لیے اچھے تعلقات کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ علی عمران, آپ نے ہمیں جوائن کیا. فیصل محمد, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمیں جوائن نہ کر سکے, محید یوسف ایک میٹنگ میں مصروف ہیں. آپ کو نجم رفیق صاحب کا انالیسز دیتے ہیں, پاکستان کے اندر ایک تھنک ٹینک کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس دورے کے بارے میں کیا کہا.
دوہا میں جو بات چیت امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوئی اس میں کافی پیش رفت ہوئی, گو کہ ابھی بہت سا تین چار ایشوز ایسے ہیں جن پہ ابھی بھی ریزولوشن ہونا ضروری ہے, لیکن بہت ہی خاطر خواہ نتائج ہوئے دوہا راؤنڈ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ایک پس منظر ہے عمران خان صاحب کا دورہ امریکہ کا.
جی سامعین, یہ تھے نجم رفیق. بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں. جی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے پہ پاکستان کی معیشت کے اوپر اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے جو تحفظات ہیں اس ریفرنس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں جمیرل گل, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے معیشت کی. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی عالمی مالیاتی ادارہ جس کو آپ آئی ایم ایف کے نام سے بھی جانتے ہیں, وہ اس نے اپنی ایک جو رپورٹ, وہ رپورٹ جو پاکستان کے لیے 6 بلین کے قرضے کی منظوری پر جاری کی گئی, اسٹاف رپورٹ اس کو کہتے ہیں, اس میں یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہ پاکستان میں جو معاشی مشکلات ہیں اس پہ روشنی ڈالی ہے, اور بتایا یہ گیا ہے کہ کسی طرح کے نامناسب اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے, نہ صرف اس حکومت کی جانب سے بلکہ پچھلی حکومت مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی. نام لیے بغیر پی ایم ایل این کی حکومت کو نامکمل اور اصلاحاتی عمل میں غیر متوازن پالیسیوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. بجٹ خسارہ کہا گیا کہ وہ زیادہ ہوا ہے پچھلے 5 برسوں میں, ڈھیلی ڈھالی مانیٹری پالیسیز رہیں, اور اوور ویلیو ایکسچینج ریٹ کا دفاع کیا گیا یعنی جو روپے کی قدر میں کمی ہونی چاہیے تھی اس کو نہیں ہونے دیا گیا, تیل کی قیمت یا تیل کی کھپت جو ہے وہ بہت زیادہ رہی, شارٹ ٹرم گروتھ جو ہے وہ حالیہ برسوں میں بہتر ہوئی لیکن بیرونی قرضوں میں اضافہ, اس طرح کی کئی ایک پوائنٹس ہیں جو آئی ایم ایف نے اپنی اسٹاف رپورٹ میں اس کا ذکر کیا ہے, اور ڈان نے یہ خبر چھاپی بھی ہے. سو ہم اس بیک ڈراپ میں بات کرتے ہیں کہ آخر دونوں حکومتوں کی جو پالیسیز ہیں, دونوں سیاسی جماعتوں کا جو تھنک ٹینک ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, اور اس طرح کے جب انٹرنیشنل مالیاتی ادارے جن سے الٹیمیٹلی پاکستان بیل آؤٹ پیکیجز کے لیے جاتا ہے ان کی بات سننا سمجھنا کیوں کر ضروری ہوتا ہے. اگر سے پاکستان میں تو اس بات پہ بہت تنقید ہوتی ہے کہ جی آئی ایم ایف کی پالیسیز ہیں, لیکن اگر آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے جس سے آپ بیل آؤٹ کے لیے بار بار جاتے ہیں, سو آئی ایم ایف کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے پیسے کی ریکوری کو یقینی بنانے کے لیے جو میئر سجیسٹ کرے گا, بہت سارے تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی ملک کی اپنی معیشت کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں. ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ڈین آف بزنس پالیسیز امریکن یونیورسٹیز. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر انویسٹ اینڈ فائنانس سیکیورٹیز کے سینئر اکانومسٹ ہیں, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, واشنگٹن بیس ایکسپرٹ ود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ, اکانومی ان کا خاص طور پہ ایک ایریا ہے فوکس کا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم ایف کی اسٹاف رپورٹ جس کا میں نے حوالہ دیا ہے, دونوں جو حکومتیں موجودہ بھی اور پچھلی حکومت ان کے جو اقدامات ہیں ان کو وہ ناکافی سمجھتے ہیں, سو آئی ایم ایف کی جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ٹرولی کسی ملک کی اکانومی کو بھی بوسٹ کرنے میں مددگار ہوتی ہیں, یا ان کا مقصد صرف اپنی فنڈز, اپنا پیسہ, اس کی ریکوری, اس کی واپس وصولی کو یقینی بنانا ہوتا ہے؟ سو ان تحفظات کے پس منظر میں کیا آپ دیکھتے ہیں, کیا واقعتاً ان ایڈیکویٹ پالیسیز تھیں, انکمپلیٹ پروسیس رہا ریفارمز کا, دونوں حکومتوں کا کیسے موازنہ کریں گے؟
ہم نے بالکل درست فرمایا, جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اس نے بالکل صحیح طریقے سے, انفیکٹ میرے مطابق میں نے بڑے انڈر ٹون طریقے سے کہا ہے کہ بہت خراب قسم کی پالیسیز تھیں اور ان پالیسیز کی وجہ سے یہی ہونا تھا جو اب ہوا ہے. دیکھیے, جب آپ کے ملک کے اندر آپ کی سیونگز اتنی کم ہوتی ہیں اور آپ خوب اسپینڈنگ کرتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے ڈیفیسٹ تو بنیں گے اور وہ ڈیفیسٹ بڑھتے چلے جائیں گے. اگر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ٹھیک پالیسیز نہیں چلائیں گے تو پھر ایسے ہی نقصانات ہوں گے. اور ہوتا یہ ہے کہ آپ اس قابل نہیں رہتے کہ آپ اپنے ڈیٹس کو ریپے کر سکیں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ملک کے اندر جو قیمتیں ہوتی ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا ایکسچینج ریٹ کی جو قیمت ہوتی ہے اتنی بدل جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر ڈومیسٹک اکانومی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اسپینڈنگ کم ہو, آپ کی امپورٹس کم ہو, آپ کی ایکسپورٹس بڑھنے کی کوشش ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کنڈیشن بڑی انسرٹن ہو جاتی ہیں, کیپٹل فلائٹ شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو بورنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے, اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اس کا تعلق بیسیکلی ملک کی وائبلٹی پہ ہوتا ہے, اکنامک اسٹیبلٹی پہ ہوتا ہے. اور جہاں تک آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ نئی بات نہیں ہے, آئی ایم ایف جب بھی کسی ملک کو اس کے طرف پروگرام دیتا ہے تو وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کس وجہ سے مشکلات پیدا ہوئی اور اگر ان مشکلات کو آپ کو ختم کرنا ہے تو آپ کو کون سی پالیسی اختیار کرنی ہو. اسی لیے جو پروگرام بنایا جاتا ہے اس کو 2 یا 3 سال دیے جاتے ہیں تاکہ وہ پالیسیز پراپرلی امپلیمنٹ ہو سکے. یہی پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے 3-4 سال کی جو پالیسیز تھیں بالکل احمقانہ قسم کی پالیسیز تھیں, وہ اتنی غلط پالیسیز تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے انتہا افسوس ہوتا ہے اور شرم آتی ہے کہ ہمارا جیسے ملک اس قسم کی پالیسی اختیار کیے ہوئے تھا اور کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں.
مثلاً سر ایک دو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کس طرح کی پالیسیز, حالانکہ پچھلی گورنمنٹ تو اس موجودہ حکومت کو بلیم کرتی ہے کہ 8 مہینے یا 10 مہینے کے اندر ایک معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. پہلے تو گروتھ ریٹ وہ 5% پلس.
دیکھیے وہ جو گروتھ ریٹ تھا وہ بڑا آرٹیفیشل تھا, نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ 6-8 مہینے میں اس کی چیزیں سامنے نہیں آتی. یہ پچھلی گورنمنٹ نے, میں اس نئی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ نے ان ریسپانسبل قسم کی پالیسی اختیار کی جس میں اسپینڈنگ بے تحاشا کی گئی پولیٹیکل ریزنس پہ, جو دوسری وجوہات کی وجہ سے ریونیو نہیں کنیکٹ کیا گیا اور ایکسچینج ریٹ کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے یہی ہوا جو آپ کے سامنے ہے. بورنگ پہ بورنگ کی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ ملک نے $33 بلین کا ایڈیشنل بورنگ کی اس زمانے میں اور وہ ریپیمنٹ ہونی ہے. وہ زیادہ تر شارٹ ٹرم بورنگ ہے, اس کی ریپیمنٹ ہونی ہے. اگر آپ ریپیمنٹ نہیں کریں گے تو ملک کو کوئی آپ کو کریڈٹ نہیں دے گا, جس سے ملک کے اندر اور نقصانات پیدا ہو جائیں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئی گورنمنٹ بھی جب آئی تو اس نے پہلے وہی کام کیے جو پچھلی گورنمنٹ کر رہی ہے. ان کو پہلے سے ہی جس دن کی نم گورنمنٹ بنی تھی ان کو پالیسی بدل دینا چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں بدلی. اب اس کا نقصان آپ کے سامنے نظر آیا ہے. کم از کم وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, کم از کم آئی ایم ایف کی وجہ سے ان کو ٹھیک پالیسیز کرنے کا موقع ملا ہے اور کچھ بورنگ ملی ہے. تو امید یہ ہونی چاہیے کہ اگر یہ پالیسیز ٹھیک طرح چلتی رہیں تو فیصلہ کچھ بہتر ہو جائے گا. لیکن بہت ضروری ہے یہ جو پیسے پالیسیز کا جو اختیار کی گئی ہیں ان کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے, جو ہم پہلے نہیں کرتے.
ٹھیک, مزمل اسلم صاحب سے ان کی رائے تھے. مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک تو آئی ایم ایف کی اسٹاف رپورٹ, اس کا بھی چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھے, ان کو بھی انالائز کیجیے گا. اور پھر یہ کہ کیا اب اتنے دباؤ اور اتنے تنقید کے بعد جو موجودہ حکومت ہے اس کی پالیسیز میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ پہلے سے مختلف ہوں, جس میں جیسے ڈاکٹر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آف کورس ریونیو کلیکٹ ہونا چاہیے, ایکسچینج ریٹ وہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے, اور کوئی بہتری کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں اس میں؟
اچھا, بہت بہت شکریہ. پہلے تو میں ذرا سا ایک کلیئر کر دوں کہ میں جو ہوں نیکسٹ کیپیٹل ایک کمپنی ہے, اس کے ساتھ ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر ایسوسیٹڈ ہوں. اب میں انویسٹمنٹ فائنانس کے ساتھ.
ٹھیک, کون سی کمپنی, میں ذرا اپنا کریکٹ کر لوں گا اس کو.
نیکسٹ کیپیٹل.
نیکسٹ کیپیٹل, ٹھیک ہے جی, میں کریکٹ کر لوں گا.
جی جی ٹھیک ہے. اچھا, پہلی بات یہ کہ 2 دن پہلے ہم جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی ملے اور گورنر اسٹیٹ بینک سے میں جو ہے جو فائنینشیل مارکیٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور انہوں نے جو ہے اس میٹنگ میں بتایا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے حالات کیا ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ پاکستان کے جو کازز تھے وہ کازز جو ہے سب سے بڑا تھا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور پھر جو ہے ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کی جو سب سے بڑی انہوں نے وجہ بتائی وہ تھی ہمارا ایکسچینج ریٹ کو ایک حد پہ رکھنا, اور جس کی وجہ سے 5 سالوں میں ہماری جو روپیہ تھا ریئل ٹرم میں, جسے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں, وہ 25% مہنگا ہو گیا تھا. जिसकी वजह से हमारे मुल्क में दरामदात सस्ती होगी और हमारी बरामदात महंगी होने की वजह से वो बिल्कुल ही पांच साल की सतह पे एक ही जगह अजमान हो गई फ्री हो गई।
सही,
उसकी वजह से जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की, हमें जो है बेतहाशा कर्जा लेना पड़ा सिर्फ रुपए को स्टेबल, ना सिर्फ रुपए को स्टेबल रखने के लिए बल्कि हमें जो हमारी दरामदाद और बरामदाद का जो तवाज़ुन बिगड़ा उसके लिए पैसे देने पड़े, और वो जो वजह थी उसकी वजह से हमारा जो बजट खसारा वो भी बढ़ा, और बजट खसारा जब बढ़ा तो हमारा रुपए में कर्जा बढ़ गया। तो गवर्नर ने कहा कि हमने जो पहली थी कि हमने जो है रुपए की कदर को गिराया और उस वक्त तक गिराते गए, और उन्होंने एक अच्छी खबर ये दी कि अब हमारा जो नॉन ऑयल खसारा है, जारी खसारा यानी कि फूड, गाड़ियों में, और ये जो हम सफर कर रहे थे, पाकिस्तानी बहुत बैरून मुल्क सफर करने लग गए थे छुट्टियों में ना
जी जी,
वो कह रहे हैं हमने उसको सिफर पे ले आए, और हमारा जो जारी खसारा जो 13 अरब डॉलर था वो 19 अरब डॉलर था वो 13 पे आ गया, और अगले साल वो 7 पे चले जाएगा। तो उन्होंने ये खुशखबरी दी, और उसके अलावा दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि अब क्योंकि मुल्क में हमने बिजली की कीमत भी बढ़ाई है और चीजें भी की है, रुपए की कदर भी गिरी है, तो महंगाई बढ़ सकती है, उस महंगाई के वो जो है तवाज़ुन फजीद ना बिगड़े हमने शरह सूद बढ़ाई है, और शरह सूद बढ़ाने की सबसे बुनियादी वजह ये थी कि पिछले साल तक हुकूमत ने स्टेट बैंक से बोरो किया था नोट छाप छाप के
जी,
तो नोट छाप छाप के जो हमने पैसा बोरो किया उसकी वजह से महंगाई हो रही थी। तो अब इस IMF प्रोग्राम में जो सबसे पहले ताला लगाया वो ये लगा कि 1 जुलाई से हुकूमत अब स्टेट बैंक से बराह रास्त बोरो नहीं कर सकती।
ठीक है,
दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि अब जो रुपए की कदर जो है उसका फैसला मार्केट करेगी, और उन्होंने उस बात को भी रद्द कर दिया कि IMF ने हमें कोई रुपए का टारगेट नहीं दिया, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे वो करेगी, लेकिन स्टेट बैंक के पास राइट है कि अगर कोई उसमें कोई गड़बड़ करेगा जो उसका शेयर वैल्यू है तो स्टेट बैंक उसमें मुदाखलत करेगा। सो वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जो डीवैल्यूएशन और जो मामला थे वो काफी हद तक काबू में आ गए, आप मजीद जरूरत
ठीक है। लेकिन मुजम्मिल साहब ये तो उनका वर्जन है, आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे आप इससे मुतमिन है कि वाकईतन इससे बेहतरी आ सकती है या ये दबाव रहेगा काफी अर्सा?
नहीं, मैं समझता हूँ कि जो इकदाम पिछले 8-9 महीने ने किए हमने, जो बजाय ऐसा लग रहा था कि मईशत में खुशखबरी हो रही है और आम आवाम से जो है तकलीफ बढ़ रही है, एक्चुअली वो बीमारी की परहेज थी जो वो की हमने, और उस परहेज से जो है हम तवाना और तंदुरुस्त हो जाएंगे। और ये जो इकदाम है ये हमने IMF के प्रोग्राम में जाने से पहले ही कर दिए थे, और जिसमें IMF मुतमईन हुआ और IMF ने अभी प्रोग्राम भी ले दिया, और बल्कि अब ये देखें कि IMF अपने प्रोग्राम में कह रहा है कि पाकिस्तान को अगले 4 सालों में 38 अरब डॉलर की सरमाया वो फाइनेंसिंग भी मिलेगी। तो ये जो हमने इकदाम किए हैं ये अपनी मईशत, हमें जो है ये चीजें करनी थी क्योंकि हम अपनी रफ्तार से तेज भागने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी जो है दूसरे की गाड़ी में, अपनी गाड़ी में नहीं।
सही,
ठीक है ना,
38 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग, ये इससे क्या मुराद है डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, आप इसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे?
ये किसी से?
मुजम्मिल असलम साहब आप रिपीट कीजिएगा कि IMF का क्या कहना है कि 38 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग किस?
वो एडिशनल फाइनेंसिंग होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंसिंग उसे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब IMF के साथ प्रोग्राम तैयार हो जाता है और उसके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो फिर दूसरे जो क्रेडिटर्स हैं वो भी अपनी तरफ से क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं। अगर इस तरह का प्रोग्राम नहीं होता तो दूसरे क्रेडिट जो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो फिर अपने फाइनेंसिंग नहीं प्रोवाइड करते। तो इसका बैक का मकसद यह है कि चूंकि पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम हो चुका है और IMF ये गारंटी कर रहा है कि पाकिस्तान ठीक तरह से पॉलिसी चलाता रहेगा तो फिर दूसरे क्रेडिटर्स जो है उनमें दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक देख लीजिए और प्राइवेट सेक्टर देख लीजिए, उनके पास इस किस्म की एक तकलीफ पहुंच जाती है। उनको ये महसूस होता है कि अगर वो लेंड करते हैं तो उनको पैसे वापस हो जाएंगे क्योंकि IMF का प्रोग्राम चल रहा है तो उसके बेसिस पर एडिशनल फाइनेंसिंग खुल जाती
है। जैसे बिल्कुल इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर होता है कि अगर आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हैं तो फिर आपको बाकी क्रेडिट लाइन भी बेहतर होती है। जी,
क्योंकि ये 6 बिलियन डॉलर दे दिए गए हैं और प्रोग्राम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा है तो दूसरे जो क्रेडिटर्स हैं वो 38 बिलियन डॉलर तक देने के लिए तैयार है।
जी,
मतलब ये कि सप्लीमेंट्री फाइनेंसिंग आपको मिल जाए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब आपका, मुजम्मिल असलम साहब आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सामिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से पर बात करते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر انجم ویرل گل۔ اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ٹرین حادثات کے اوپر۔ یہ متواتر ہو رہے ہیں، پچھلے ایک سال کے اندر بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 12 سے زیادہ ہیں، اور 18 مہینوں کا یا پچھلی گورنمنٹ کا بھی کے ٹینور میں بھی بڑی تواتر سے یہ حادثات ہوتے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کیا ہیں پاکستان کے اندر؟ پریکٹسز میں کہاں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے کہ جس کے سبب اتنی بڑی تعداد میں اموات بھی ہوتی ہیں؟ آج بھی پنجاب کے شہر رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد میں مسافر ٹرین جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ حادثے میں کم از کم 18 مسافر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 70 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کی شکار ٹرین کے ڈرائیور نے بتایا یہ ہے کہ مجھے سگنل جو ہے وہ گرین ملا تھا، لیکن دوسری ٹرین کھڑی تھی مگر اور ایمرجنسی میں بریک نے کام نہیں کیا ہے۔ یہ ان کا ورژن ہے، لیکن جو چیز جس کے اوپر ظاہر ہے اب تنقید بھی ہو رہی ہے کہ بار بار ہو رہے ہیں، بڑے تواتر سے یہ حادثات ہو رہے ہیں، کیا اس کا سبب ہے؟ کیا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں؟ کہاں پہ ناکامی یا نااہلی ہو جاتی ہے؟ کبھی ٹریکس میں ایشو ہے، کبھی گاڑیوں کی فٹنس کا مسئلہ ہے، کبھی ہیومن ایرر کہتے ہیں شیخ رشید صاحب۔ اور اس سے پہلے جب تحریک انصاف اقتدار میں نہیں تھی تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر وزراء کو غیر ذمہ دارانہ پرفارمنس کے اوپر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو یہ تو ہلاکتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، کس طرح کے ایکشن لیے جانے چاہیے اور جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ اس میں کس حد تک ذمہ دار ہوا کرتی ہے؟ انالیسز ہم لیں گے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس سیگمنٹ پہ، ہمارے ساتھ ہیں نذیر اعوان صاحب، فارمر پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ریلوے ڈرائیورز ایسوسی ایشن کے۔ منظور رازی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، فارمر ریلوے یونین لیڈر ہیں، ظاہر ہے ریلوے کے ان معاملات کو وہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے تو کوشش کی تھی کہ شیخ رشید صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو اور ہم ان کا ورژن لے سکیں، لیکن ان کا ورژن باقی جو میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ نذیر اعوان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ڈرائیورز ایسوسی ایشن کے فارمر پریزیڈنٹ رہے ہیں، کیا اسباب ہوتے ہیں؟ ڈرائیور کی غلطی کوتاہی کہاں ہوتی ہے اور اتنی فریکوینٹلی اتنی لگاتار پاکستان کے اندر جب ہو، سو کوئی بنیادی نظام میں نقص ہے جس کے سبب یہ بار بار حادثات ہوتے ہیں، یا واقعتا تسالی اور انفرادی غفلت ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟
یہ جو آج کا ایکسیڈنٹ ہے نا، اس سے پہلے بھی جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہم نے اس میں بھی بہت سے اپنے معلومات جو تھی محکمے سے شیئر کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو آج کا بلنڈر ہے یہ نہایت ہی افسوسناک ہے کہ ایبسولوٹ بلاک سسٹم میں جب تک کانٹے میل لائن سیٹ نہ ہوں تو سگنل ڈاؤن نہیں ہو سکتے۔ یہاں میل لائن کے تمام سگنل ڈاؤن تھے اور کانٹے سیٹ نہیں تھے، کانٹا لوپ لائن پہ تھا اور لوپ لائن پہ گاڑی کھڑی تھی، مال گاڑی گڈس ٹرین 502 جسے پارسل ایکسپریس کہتے ہیں وہ کھڑی تھی، اور اس کی یہ انتہا ہے کہ سسٹم کا اتنا بڑا فیلئر ہے۔ اس کو تو کہیں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈرائیور کی ذرا سی بھی غفلت تھی۔ ڈرائیور کو تو اس وقت وہ کانٹا نظر آنا تھا جب اس کی نظر اس پر پڑنی تھی، تو وہ تو بہت کم فاصلے پر، لیکن جب اس کو تمام سگنل رائٹ ملتے ہیں تو اس کو بک سپیڈ پر جانا ہے، اس کی بک سپیڈ 105 ہے، رائٹ ہے، تو اس کی بک سپیڈ 105 ہو تو پھر وہاں پر گاڑی کہاں رکتی ہے؟
ٹھیک، اور 24 کانٹے کے یہ سگنل دینے میں کون بنیادی طور پہ ذمہ دار ہوتا ہے؟ اگر اس کا تعین کرنا ہو تو کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کس کی یہ غلطی ہے؟
ٹریفک کے جو بھی افسران ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ ایبسولوٹ بلاک سسٹم محفوظ ترین سسٹم ہے، اور اس میں بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا کیونکہ اس نے کام ہی نہیں کیا سر۔ سگنل ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتے، سگنل گرین ہو ہی نہیں سکتے جب تک لائن سیٹ نہ ہو، تو یہاں لائن سیٹ نہیں ہے اور سگنل گرین ہے، اس کا مطلب ہے کہ سسٹم ڈیفالٹ کر گیا اور انہوں نے چیک ہی نہیں کیا، ایف جے ای آر نے اپنا کام نہیں کیا، ٹریفک کے افسران نے اپنا کام نہیں کیا، سگنل سسٹم والوں نے اپنا کام نہیں کیا،
اس وجہ سے یہ کچھ ہو گیا۔ سو منظور رازی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حادثے کو اگر مثال کے طور پہ آپ سامنے رکھیں، اور گاہے گاہے پچھلے سال ڈیڑھ سال کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے اور بڑے حادثات ہوئے ہیں اور درجنوں زندگیاں اس میں ضائع ہوئی ہیں، کہاں پہ غفلت ہوتی ہے یا برتی جاتی ہے؟ ہیومن ایرر ہے یا ایک جیسے لیڈ بیک رویے ہوتے ہیں تسالی ہے، وہ اس کے پیچھے کار فرمائے.
دیکھیں جناب شکریہ آپ کا. پہلے تو دکھ کا اظہار کروں گا, میں جو بھی بڑا حادثہ ہوا اور جس میں پہلے صبح 11 لوگ جان باق ہوا, 18 لوگ ہو گئے. بات یہ ہے کہ ریلوے کا پورا سیکٹر بیڑا کر کے آپ دیکھیں ہمارا ٹریک, میں تو ایوب خان کے دور میں سن رہا ہوں کہ ڈبل ٹریک کیا جائے گا, وہ نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا ہمارا ایک تو سگنل سسٹم سارے دنیا میں تو آٹومیٹک سگنل سسٹم ہے, خود ہندوستان میں بھی ہمارے پاکستان میں جو سگنل سسٹم ہے وہ کراچی سے نواب شاہ تک آٹومیٹک ہے, یعنی ایک گاڑی گئی
جی.
اس کے بعد دوسرا ریڈ ہو جاتا پھر کلیئر ہو جاتا ہے. تو سگنل سسٹم کو یہ کہہ رہے تھے کہ سیمنز کمپنی کام کر رہی ہے اور سارے پاکستان میں ہم سگنل سسٹم کو بہتر کریں گے, لیکن آج تک وہی پرانا انڈیا والا سسٹم چل رہا ہے, جس کی وجہ سے اسٹیشن ماسٹر یا کیبل مین جو کانٹا بدلتا ہے یا پھر یہ اپنا پوائنٹس مین, تو جیسی گاڑی ایک کراس ہوتی ہے, جیسے میرے دوست نے بتایا آپ کو نظیر آدانی کہ بھائی یہ تو سگنل تو ملا تھا, ہماری اسپیڈ جو ہے وہ 105 تک جاتی, 105 110 تک جاتی ہے. تو یہ جو ملہار اسٹیشن ہے ملہار, یہ رحیم یار خان سات کے بعد درمیان یہاں پر اس نے اس کو گرین سگنل دیا ہوا تھا مین لائن پر اور لوپ لائن پر مال گاڑی کو دیا ہوا تھا, لیکن وہ کانٹا سیٹ نہیں ہو سکا, یعنی ایک لائن سے دوسری لائن پہ جانے کے لیے بلاک سسٹم ہے, بلاک سسٹم کے تحت اس کو فٹ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اس میں کوئی رکاوٹ ہوئی جس کی وجہ سے وہ گاڑی جو ہے لوپ لائن.
ٹھیک ہے, اور اب جب تعین ہو تو کون اس کا ذمہ دار ٹھہرے گا اور کیا کہنا چاہیے, سزا جزا کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے نا.
اس کا ذمہ دار یہ ہے کہ یہ میکینیکل برانچ فالٹ نہیں ہے, یہ ٹریفک برانچ زیادہ تر ہے جس میں اسٹیشن ماسٹر, پوائنٹس مین, کانٹے والے, کیبل مین, یہ کانٹا وغیرہ بدل, ادر وائز تو ہمارا ٹریک جو ہے نا وہی گوشت ہے. یہ جو 10 ماہ میں اس کے شیدرشیپ کے دور میں کوئی 18 کے قریب حادثات ہوئے, گاڑیاں ڈیل ہو جاتی ہیں, مال گاڑی کے ڈبے گر جاتے ہیں اور گاڑیوں کو ٹائم ٹیبل کا بڑا فرق ہے, یعنی 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے گاڑیاں لیٹ آ رہی ہیں. تو ذمہ داری تو ریلوے وزیر پر آتی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے, اور ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں پھر یہ کہ لو پیڈ امپلائیز جو ہیں ان کی تنخواہیں بڑی کم ہیں, ایک مین جو بےچارا ٹیک ٹھیک کرتا ہے اس کو دھوپ میں سردی میں گرمی میں کام کرنا پڑتا ہے, اس طرح ڈرائیوروں کا یعنی وہ 8 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے, لیکن وہ 2 گھنٹے پہلے نکلتے ہیں تو ان کی 8 سے 10 یا 12 گھنٹے گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے, ان کو بھی اناؤنس نہیں ملتا کہ جناب لیٹ میں جا رہے ہیں. اس میں ڈرائیور کا فالٹ تو نہیں ہے, اس لیے کہ ڈرائیور کو کلیئر سگنل ملا ہے گرین, جب گرین ملا تو ظاہر اسپیڈ میں جا رہا تھا, آگے اسے کیا پتا کہ جب اس نے دیکھا تو اس نے جناب فوراً پیچھے کی طرف چلے گئے اور ایمرجنسی بریک لگایا, جو ہماری کلاس ہے ایمرجنسی بریک بھی لگتے لگتے ٹائم لگتا ہے.
ٹھیک ہے, ظاہر وہ تو پورا نہیں ہوتا. نذیر عوان صاحب آپ بتائیے گا کیا سزا جزا اس کا تعین کیا جانا چاہیے اس طرح کے واقعات میں اگر وہ.
میں دیکھیں جی 16 آدمی ہمارے, وہ بھی ہمارے خاندان کے آدمی تھے جو شہید ہو گئے, ہمارے ڈرائیور شہید ہوئے, ہمارے اسسٹنٹ جو ہمارے بچے ہیں وہ شہید ہوئے. یہ سسٹم کی خرابی ہے, اس سسٹم کو دور کرنا چاہیے. جو لوگ اس سسٹم کے انچارج ہیں ان کو نوکری کرنے کا حق نہیں ہے, میں کسی منسٹر پر اس کا ذمہ دار نہیں کرتا, کیونکہ منسٹر عارضی ہوتے ہیں, 5 سال کے لیے آئے, 10 سال کے لیے. میں نے 40 سال نوکری کرنی ہے, 35 سال نوکری کرنی ہے, مجھے اپنے محکمے سے سنسیئر ہونا چاہیے, یہ میرا محکمہ ہے, میرا پاکستان ہے, تو مجھے اس سے سنسیئر ہونا چاہیے. جو یہاں کے ہمارے ریلوے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے افسران ہیں جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس نظام کے چیف ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ذمہ داری ہے. کہیں 39 اب جو ہے وہ سائڈنگ ہی بالکل بیکار ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ سائڈنگ 39 اب آپ گم میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی, تو یہ پوری ٹرین تباہ ہو گئی, تو آج بھی پوری ٹرین تباہ ہو گئی ہے.
بہت شکریہ آپ کا نذیر عوان صاحب, آپ نے
جو ایف جے آر صاحب ہیں, ایف جے آر صاحب اور ان کے جو محکمے کے چیف ہیں ان کو رہنے کا حق نہیں بنتا.
ٹھیک, اور منظور رضی صاحب آپ نے بھی جوائن کیا.
اگر میری غلطی ہو ڈرائیور کی تو اس کی تو تمام, اس کو تو ساری عمر جیل میں گزارنا پڑتی ہے, اور اب جو مین غلطی جو ہے محکمے کے سربراہوں کی ہے, جو اس ٹریفک کے سربراہ ہیں.
ٹھیک ہے, سب کو اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ داری لینی چاہیے اور اس کی سزا جزا کا نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا نذیر عوان صاحب, آپ نے جوائن کیا, منظور رضی صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے بات کریں گے کرکٹ پہ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آخری سیگمنٹ کرکٹ ورلڈ کپ سیمی فائنلز. دوسرا سیمی فائنل کھیلا جا رہا ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان. انگلینڈ کا پلہ بھاری 172, دو کھلاڑی آؤٹ اور 224 ہدف ہے. باقی رنز چاہیے انگلینڈ کو جیتنے کے لیے, وہ کچھ زیادہ نہیں ہے اور بظاہر لگ رہا ہے کہ بہت آسانی سے انگلینڈ جو ہے یہ ہدف پورا کر لے گا. 52 رنز درکار ہیں 24.4 اوورز میں. بہت شاندار بیٹنگ کی انگلش بلے بازوں نے. اور گزشتہ روز جو پہلا سیمی فائنل تھا, ایک سنسیشنل مقابلے کے بعد نیوزیلینڈ نے بھارت کی ٹیم کو شکست دے دی 18 رن سے اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. حسن جلیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ممتاز کرکٹ کمنٹیٹر ہیں. بھارت سے ہمیں راجیو مشرا اسپورٹس اینکر اسپورٹس اینالسٹ ہیں, وہ جوائن کریں گے, یا ساجی چاکھو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, انڈیا ٹوڈے کے اسپورٹس اینالسٹ ہیں. حسن جلیل صاحب بہت شکریہ. پہلے تو آج کے سیمی فائنل پہ بات کر لیتے ہیں. بہت ایوریج پرفارمنس رہی آسٹریلیا کی بالنگ میں اور لگ رہا تھا کہ وکٹ بڑی مشکل ہے, لیکن یہی وکٹ بہت اسپاٹ کھیلی ہے اور بڑا اچھا ڈومینیٹ کیا انگلینڈ کی ٹیم نے. کیا فرق دیکھتے ہیں دونوں کی پرفارمنس میں؟
اصل میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جو ہے وہ انگلینڈ کے بالرز کا ہے, جنہوں نے بڑی ٹائٹ لائن اور لینتھ کے ساتھ اور بڑی سمجھداری کے ساتھ بالنگ کی اپنی فیلڈ کے مطابق. اور آسٹریلیا کا اگر آپ پورا ٹورنامنٹ دیکھیں تو ان کی جو بیٹنگ ہے وہ گھومتی ہے وارنر اور اسمتھ کے ارد گرد. وارنر چونکہ اس اننگ میں ناکام رہے تو آپ دیکھیے اس کا اثر آسٹریلیا کی ٹیم پر پڑا اور وہ بہت کم اسکور پر آؤٹ ہو گئے. تو انگلینڈ کی بیٹنگ پہلے ہی سے بڑی اسٹرانگ ہے اور سوائے ایک دو دفعہ انہوں نے فالٹر کیا دو تین ٹیموں کے خلاف, پاکستان کے خلاف, سری لنکا کے خلاف, لیکن ان کی مجموعی طور پر بیٹنگ انتہائی سالڈ اور ان فارم بیٹنگ ہے. اور اب یہ میچ جو ہے تقریباً ون سائڈڈ ہوتا جا رہا ہے اور جس طریقے سے کھیل رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا معجزہ رونما ہوگا.
اور ایک بڑی اپروچ بڑی سالڈ رہی اور ایکٹیو کہنا چاہیے کہ اگریسو رہی. جو سب سے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہیں اسٹارک, اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, سب سے زیادہ ایکسپینسو بالر ثابت ہوئے آج اور کھل کے مارا انگلش بلے بازوں نے شروع کے اوورز میں ہی ان کو.
جی ہاں بالکل, اور یہی اسی کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ پورا پریشر بالنگ پہ آ پڑا اور اسمتھ تو غلط موقع پر بالنگ کرنے کے لیے آئے اور انہیں 21 رن سے ایک اوور میں انہوں نے دیے. میں سمجھتا ہوں وہ موقع نہیں تھا کیونکہ وہ پورے فلو میں تھے, لیکن بہرحال ایسے میچوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. آسٹریلیا آخر اتنی مرتبہ چیمپئن بن چکا ہے تو اس نے فالٹر کرنا ہے.
Exactly. اور ایک لحاظ سے کرکٹ کے اعتبار سے تو بہتر ہے کہ انگلینڈ سائڈ جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ساجی چاکھو انہوں نے ہمیں جوائن کیا انڈیا ٹوڈے کے ساتھ ہیں, وابستگی ان کی اسپورٹس رائٹر اسپورٹس جرنلسٹ. ساجی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو دوسرا سیمی فائنل ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کی رائے, لگ رہا تھا کہ ایک کانٹے دار مقابلہ ہوگا, سخت میچ ہوگا, لیکن آلموسٹ ون سائڈڈ. انگلینڈ نے بہت ڈومینیٹ کیا ہے بالنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی. سو آسٹریلیا کو آؤٹ کلاس کیا ہے, کیا ریزن ہے, آسٹریلیا نے اتنا انڈر پرفارم کیوں کیا اس میچ میں؟
ہاں دیکھیے جناب, ایسا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے دو کارن ہیں. دیکھیے انگلینڈ جو انیشلی سارے میچ جیت رہی تھی اور وہ پاکستان سے فرسٹ مرتبہ ہاری, پہلی بار ہاری, پھر وہ سری لنکا سے ہاری. آسٹریلیا ان آن دا ادر ہینڈ, اب آسٹریلیا دیکھیں گے وہ لگاتار جیتتے آ رہے تھے, انڈیا سے ہاری, اس کے بعد وہ اگلے سے. مجھے لگ رہا ہے یہ جو کنڈیشن تھے یہاں پہ جو میچ تھے انگلینڈ کو زیادہ سوٹ کر رہے ہیں. اور آسٹریلیا کی جو اسٹارٹ ہے دیکھیں یہ بیسکلی اگر آپ کل والا انڈیا میچ انڈیا نیوزیلینڈ میچ سے اس کو کمپیئر کریں گے تو کافی ریمارکیبل پیرلز آ رہے ہیں. کیونکہ انڈیا کے انڈیا نے جب پہلے جب انڈیا نے بیٹ کیا سیکنڈ ٹائم چیز کیا, حالانکہ چیزنگ میں تھا وہ, ان کے ٹاپ جو تین بیٹسمین تھے یو نو 5-4-3 اینڈ یو نو وہی حالت آلموسٹ آسٹریلیا کیا ہو گیا. تو دیکھیے ایسا ہے یہ جو ورلڈ کپ ہے اس میں جو پہلے ٹیسٹ اوور میں آپ نے اپنے وکٹ بچانے ہیں, رن سکورنگ امپورٹنٹ نہیں ہے.
صحیح.
اور یہی ایک اسٹریٹجی جو بہت کلوزلی آبزرو ہوا اور بہت ہی لاگو ہوا ہے, دیکھ رہے ٹرینڈ ہے. تو جو بھی ٹیم وکٹ جلدی کھوتی ہے یہ فرسٹ 10 اوورز میں وہ جیت نہیں پاتی. کیونکہ
اور یہ انگلینڈ نے بڑا کوشس اپروچ کے ساتھ اپنی وکٹس بچائی ہیں, خاص طور پہ جب وہ چیز کرے تو چھوٹا سا ہدف. ساجی ذرا کل کے میچ کے اوپر آپ آتے ہیں, بھارت فیوریٹ تھا جب میدان میں اترا نیوزی لینڈ کے خلاف, لیکن کہیں بھی وہ میچ میں کسی بھی لمحے آ نہیں سکا. آف کورس بالنگ بہت شاندار اور ڈسپلن رہی انڈیا کی, کنٹین بھی کیا, لیکن ایک 240 کا ہدف جو انڈیا کی اسٹرانگ بیٹنگ لائن اپ کے لیے زیادہ نہیں تھا, لیکن وہ اس کو چیز نہیں کر سکے. وکٹ یا پریشر گیم کا, کیونکہ کوہلی تین سیمی فائنلز میں پرفارم نہیں کر سکے ہیں سیمی فائنلز میں ان کا کوئی بڑا, سو یہ پریشر تھا گیم تھا یا واقعتاً وکٹ نے مجبور کر دیا انڈین بیٹنگ لائن کو کلیپس ہونے پہ؟
نیوزی لینڈ بالنگ کی پوری فل کریڈٹ, کیونکہ ان کو جو بالر جو ہینری جو ہے خاص کر کمال کا بہت ہی عمدہ اسپل انہوں نے وہاں دکھایا, اور ब्रेंट बोल्ट ने, और आप एक चीज जो आप बोले हैं बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोहली जो है हालांकि ही कहते हैं रनर्स अंडर प्रेशर, ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट अंडर प्रेशर, बट अगर आप उनका स्टैटिस्टिकली देखेंगे लास्ट 2015 वर्ल्ड कप में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से उस मरतबा हारी थी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया में, तब भी नहीं हो, यहाँ एक सेकेंड टाइम फिर यही हो रहा है, तो विराट कोहली से तो बिल्कुल ही एक रन की गुंजाइश तो कोई कर ही नहीं सकता ना, वो तो एटलीस्ट 50 उन्होंने 550 मारे थे, तो इस अहम मुकाबले में इस बहुत ही यू नो रोमांच मुकाबले में अगर वो एक रन से आउट हो रहे तो आप सोचिए इट्स नॉट ओनली विराट कोहली आउट होना, टीम के ऊपर कैसा एक मनोबल होता है, टीम कम्प्लीटली रेवल करता है विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों।
साजी आपको अगर याद होगा वर्ल्ड कप में शुरू में जब हमने रिव्यू किया था हमने उस वक्त भी ये कहा था कि जो भारत का स्ट्रांग पॉइंट है वही उसका वीकनेस भी है, यानी टॉप थ्री बैट्समैन बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और जिस दिन वो क्लैप्स हो जाएंगे सो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर उतनी जान नहीं है कि फिर वो चीज सो वही कुछ हुआ। हसन जलील साहब कल के मैच के ऊपर आपकी राय क्या, वाकई दिन यही था कि चूंकि बहुत ज्यादा रिलायंस थी टॉप थ्री के ऊपर और टॉप थ्री अगर क्लैप्स कर गए तो फिर नीचे प्रेशर नहीं ले सकी टीम?
बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें एक चीज और है देखिए
जी 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 साजी आप चलो कंप्लीट कीजिए फिर हसन जलील साहब इसको वाइंड अप करेंगे जी।
वो भी बल को तो स्कोरिंग कर रहे हैं और लेकिन इतने क्रूशियल मैच में जो नॉकआउट मैच है, माइंड यू दिस इज इंडिया फर्स्ट नॉकआउट मैच, पहले ही नॉकआउट मैच में आपके तीन फ्रंटलाइन बैट्समैन तीन रन बना के वापस पवेलियन में है तो आप बताइए टीम की क्या स्थिति होगी, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। हालांकि इसमें और मैं बताऊंगा आपको कि रविंद्र जडेजा और एम एस धोनी की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया को जिताया मैच, आप
बिल्कुल बिल्कुल लेके आगे थे मैच
हुआ है
एग्जैक्टली exactly. लेकिन खैर एक और भी हसन जलील साहब के सामने वो एंगल भी रखूंगा लेकिन एक और बात भी है, बेशक जडेजा मेरे ख्याल में तो मैन ऑफ द मैच थे के, लेकिन जो कॉम्बिनेशन इंडिया का बना हुआ था जो विकेट टेकर ऑप्शन था ना शामी की सूरत में वो भी ड्रॉप किया गया और जो तो विकेट टेकर ऑप्शन जब लूज हुए सो फिर 240 की बजाय अगर न्यूजीलैंड 210 205 पे बुक हो जाता तो इंडिया के लिए आसान होता। हसन जलील साहब
मैं यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि कंडीशंस का भी असर पड़ा, अगर पहले दिन मैच कंप्लीट होता तो शायद इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन सेकंड डे चूंकि मॉइस्चर था विकेट में और कंडीशन भी कुछ ऐसी थी जो न्यूजीलैंड को पूरी तरह सूट करती थी और न्यूजीलैंड के बॉलर्स वैसे ही बड़ी अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं और उन्होंने इंडियन खिलाड़ियों की वीकनेस का पूरा फायदा उठाया क्योंकि इस तरीके के विकेट पे आपने देखा होगा कि पहले भी इंडिया की टीम फॉल्टर करती आई है न्यूजीलैंड जाकर तो, और जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे दोनों साहिबान, जाहिर है कुछ टेक्निकल गलतियां भी हुई जैसे शामी को ड्रॉप करना बहुत बड़ी गलती थी, फिर इंडिया बहुत इंतजार करती है अपने टॉप थ्री खिलाड़ियों पर, लेकिन क्रेडिट टू न्यूजीलैंड जिन्होंने कंडीशन का भरपूर फायदा उठाया।
सही, अब आ जाते हैं जरा फाइनल पे, बजाय लग रहा है कि न्यूजीलैंड वर्सेज इंग्लैंड ये फाइनल होने जा रहा है संडे को, सो किसका आपके ख्याल में पल्ला भारी होगा?
इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड मैच, मेरा ख्याल टफ मैच होगा लेकिन मुझे इंग्लैंड का पल्ला भारी नजर आता है क्योंकि अगर आप देखें बहुत सी सिमिलरिटीज हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम में, लेकिन इंग्लैंड को बैटिंग में बहुत एज हासिल है और ऑलराउंड एबिलिटी जो है इंग्लैंड की टीम की ज्यादा है, तो मेरा ये ख्याल है कि इंग्लैंड को जीतना चाहिए क्योंकि बड़े अरसे की हसरत उनकी पूरी हो जाएगी, कई दफा वो फाइनल में पहुंचे उनके अपने जमीन पर मैचेस खेले गए लेकिन वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब नहीं हुए, तो इट विल बी गुड फॉर क्रिकेट।
साजी आपके ख्याल में इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड कौन सी टीम फेवरेट होगी फाइनल में? जी साजी की लाइन ड्रॉप हो गई है, सो हसन जलील साहब हमारे पास एक मिनट है बल्कि कुछ चंद सेकंड और बाकी हैं, सो इसी पे जरा हम फिर फाइनल पे आ जाते हैं, खासतौर पे प्लेयर्स में इंडिविजुअल्स में न्यूजीलैंड निस्बतन एक कमजोर साइड होगी, इंग्लैंड के फाइनलिस्ट है लेकिन इसके बावजूद किसके ऊपर सबसे ज्यादा इनसार करना होगा उसको?
देखिए न्यूजीलैंड का सारा इनसार जो है वो टेलर और विलियमसन पर है, अगर तो विलियमसन और टेलर चल गए तो फिर तो न्यूजीलैंड की टीम एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब हो जाएगी, इंग्लैंड की बैटिंग थ्रू आउट बड़ी मजबूत है ऑलराउंडर्स तक, तो इंग्लैंड को जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि एज हासिल रहेगी राइट फ्रॉम द बिगनिंग।
और ऑफ कोर्स होम ग्राउंड बहुत शुक्रिया आपका, आपने में ज्वाइन किया हमारे लिए वक्त निकाला आपका, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम हम यहाँ पे खत्म करेंगे, प्रोड्यूसर तेंजुमेरल गिल को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। متعین برطانیہ کے سفیر کم ڈیروک کی روانگی کے سبب بحیرہ اوقیانوس کے آر پار تنازع کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے خفیہ سفارتی کیبلز میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں واضح اور کھری کھری باتیں کرنے کے بعد بدھ کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. آراش عرب آسادی کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
کم ڈیرک ایک پیشہ ور سفارتکار ہیں جنہوں نے 2016 سے امریکہ میں سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، لیکن اب وہ یہ منصب چھوڑ چکے ہیں. گزشتہ اختتام ہفتہ ڈیلی میل نے افشاں ہو جانے والے سفارتی کیبلز کے بارے میں خبریں نشر کی تھیں، جن میں ڈیرک نے صدر ٹرمپ کو عدم تحفظ کا شکار اور نا اہل شخص قرار دیا تھا. پیر کے روز ٹرمپ نے ڈیرک کے بارے میں توہین آمیز ٹویٹ کی، اور جس طرح سبکدوش ہونے والی وزیر اعظم تھریسا مے بریکسٹ کے معاملات سے نمٹ رہی ہیں اس کو ہدف تحقیر بنایا. ادھر پارلیمنٹ میں مے نے سفیر کی تعریف کی، ان کے الفاظ:
مسٹر سپیکر، دس مارننگ آئی ہیو اسپوکن ٹو سر کم ڈیرک. I have told him that it is a matter of great regret that he has felt it necessary to leave his position as ambassador in Washington. Sir Kim has given a lifetime of service to the United Kingdom and we owe him an enormous debt of gratitude.
آج صبح میں نے سر کم ڈیرک سے بات کی. میں نے انہیں بتایا کہ یہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ انہوں نے یہ ضروری محسوس کیا کہ وہ واشنگٹن میں بحیثیت سفیر اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں. سر کم نے عمر بھر یونائیٹڈ کنگڈم کی خدمت کی اور ہم پر ان کی انتہائی شکر گزاری ایک قرض ہے. ارکان پارلیمنٹ نے وسیع پیمانے پر سفیر کی حمایت کا اظہار کیا. برطانیہ میں اپوزیشن لیڈر جیریمی کوربن کے الفاظ:
And I think the whole House should join together in deeply regretting the feeling that he's obviously got that he must resign at this moment.
میں سمجھتا ہوں کہ پورے ایوان کو اس احساس کے بارے میں انتہائی افسوس کے اظہار میں مجتمع ہونا چاہیے کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ محسوس کیا کہ انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے. پیر کے روز مانچسٹر میں ایک مباحثے کے دوران برطانیہ میں وزارت عظمیٰ کے دو نمایاں امیدواروں نے ان کیبلز کے افشا ہو جانے کے بارے میں اظہار خیال کیا. برطانیہ کے موجودہ وزیر خارجہ اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار جیریمی ہنٹ نے کہا:
Sometimes things that you have to say to your friends that you'd rather not say, like I said to President Trump today, because I think his comments about Theresa May were unacceptable, and I don't think he should have made them.
بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو بصورت دیگر اپنے دوستوں سے نہیں کہی جانی چاہیے کہنی پڑتی ہیں، جیسا کہ آج میں نے صدر ٹرمپ سے کہا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تھریسا مے کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ناقابل قبول ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ انہیں اس قسم کی باتیں کہنا چاہیے تھیں. سابق برطانوی وزیر خارجہ اور وزارت عظمیٰ کے ایک اور امیدوار بوریس جانسن نے کہا:
I think it is absolutely vital that the advice that civil servants give to ministers should not be leaked by ministers and should not be commented on by ministers if civil servants are going to feel free to give that advice okay. with the impartiality okay. that they want.
میرے خیال میں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ جو مشورہ سرکاری ملازمین وزراء کو دیں اس کے بارے میں وزراء کسی کو کچھ نہ بتائیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازمین جس طرح وہ چاہیں غیر جانبداری کے ساتھ انہیں کچھ بتائیں اور مشورہ دیتے رہیں، تو پھر انہیں تبصروں سے گریز کرنا چاہیے. ادھر یہاں واشنگٹن میں بدھ کے روز کانگریس مین ایڈم شیف نے، جو ٹرمپ کے ایک کڑے ناقد ہیں، ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صدر کی جانب سے ہمارے اتحادیوں اور ان کے سفارتکاروں کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جاری رکھنے کے سبب ہماری ان خواتین اور حضرات کا کام خطرے میں پڑ جاتا ہے جن کو ہم امریکہ کی نمائندگی کے لیے بیرونی ملکوں میں بھیجتے ہیں. اور ایک سابق امریکی سفارتکار الیگزینڈر وشبو کا بیان بھی اسی بیان کی صدائے بازگشت تھی، جن کا کہنا تھا:
sets a very bad example of having the head of state of the United States being able to basically expel the ambassador of our closest ally.
اس سے یقیناً ایک بری مثال قائم ہو گئی کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے سربراہ مملکت بنیادی طور پر ہمارے ایک قریبی اتحادی ملک کے سفیر کو نکالنے کا سبب بنے. خیال رہے کہ تھریسا مے اپنے جانشین کے انتخاب کے بعد، جو آنے والے ہفتوں میں ہونے کا امکان ہے، بحیثیت وزیر اعظم اپنے منصب سے الگ ہو جائیں گی. دریاسنا مے کے دفتر نے اس بات کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے کہ سفیر کے خفیہ کیبلز کے متن کو عام کس نے کیا. قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.